¿Estás ahí? ¿Tú venías ahí? بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من التين كهيئة الطير فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. میں نے نہیں پڑھا یہ فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. الی مرجعکم تھا میں نے پڑھا تھا
جی
جی نہیں آ رہا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ظالے سے میں نے موبائل غیب سے شروع کرنا ترجمہ یہاں سے. اچھا آج جو تلاوت کی ہے اس میں سے پہلی دو آیات کا ترجمہ ہو چکا تھا, آج اب یہاں سے ترجمہ شروع ہوگا. یا مریم اقنوتی لرب کے وسجودی ورکعی مع الراکعین, اور اے مریم اقنوتی لرب کے اپنے رب کی فرما بردار ہو جا, وسجودی اور سجدہ کر, ورکعی اور رکو کر, مع الراکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ. یہاں یہ جو رب کے استفاء کے یہ الفاظ جو آئے ہیں اس میں کاف کے اوپر زیر ہے, کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے, یہ تانیث کا خطاب ہے. اگر کا کہا جائے تو مراد ہوتی ہے تو ایک مرد یا تجھے ایک مرد سے, اور کے کہا جائے تو تو ایک عورت یا تجھ ایک عورت سے. السلام علیکہ اگر کہا جائے تو تجھ ایک مرد پر سلام, السلام علیکہ کہا جائے تو تجھ ایک عورت سے پر سلام ہو. لیکن علیکم کے لفظ کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. اگر خالی عورتوں کو خطاب کرنا ہو جس میں اور مرد نہ ہوں تو علیکنہ کہنا ٹھیک ہے, مگر اگر علیکم بھی کہا جائے تو اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں, کیونکہ عربی قاعدہ ہے کہ مردوں کے ذکر میں عورتیں شامل ہیں. چنانچہ یہیں اسی جگہ سے پتہ چل رہا ہے, ورکعی مع الراکعین, اے مریم تو رکو کر. مع الراکعات نہیں فرمایا کہ رکو کرنے والیوں کے ساتھ, مع الراکعین میں مومنوں کا عمومی خدا کے حضور جھکنا ہے, اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اب یہ جو رکو ہے اور سجدہ, اس میں مائیت کا جو لفظ ہے وہ توجہ طلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یا مریم اقنوتی لرب کے وسجودی ورکعی مع الراکعین, اور تو سجدہ کر اور تو رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جہاں کوئی سجدہ کر رہا ہو فوراً سجدہ کر دیا جائے, جہاں رکو کر رہا ہو وہاں رکو کر دیا جائے. کیا ان کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ یہاں ماں من کے معنی رکھتا ہے, ان میں سے ہو جا. جہاں قرآن کریم میں یہ لفظ ماں من کے معنوں میں اس طرح کثرت سے استعمال ہوا ہے, ماں الذین انعم اللہ علیہم, اس کی تشریح ساتھ ہی فرما دی, من النبیین والصدیقین, اور کونوا مع الصادقین, تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہاں بھی مائیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سچے جہاں بیٹھے ہوں تم بھی ساتھ جا کے بیٹھ جائے کرو, مراد یہ ہے کہ سچوں میں سے ہو جاؤ. تو خدا کے حضور سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والوں میں سے تو ہو جا, اس گروہ کے اندر داخل ہو, اس سے باہر نہ رہ. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں, نوحی ہے الیک, یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم, اور تو ان کے پاس تو نہیں تھا جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے. قلمیں ڈالنے کا مطلب ہے قرآن اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم, کہ ان میں سے کون ہے جو مریم کا کفیل بنے گا, یعنی اس بچی کی کفالت کے لیے ایک عام جوش پایا جاتا تھا. سب جو اس چرچ سے یعنی عبادت گاہ سے تعلق رکھنے والے تھے وہ سب خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس پاک بچی کے کفیل بنے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ, اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ یختصمون, جب وہ جھگڑ رہے تھے اس بارے میں. کافی تو مہمہ ہوئی ہوئی ہے, کافی وہاں اختلاف ہوئے ہیں اور بحثیں چلی ہیں. ہر ایک نے اپنے دلائل دیے ہوں گے کہ میں اس لائق ہوں کہ اس بچی کا کفیل بنوں. اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ. وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ, یقیناً اللہ تعالی, یبشرک, تجھے بشارت دیتا ہے, بکلمات منہ, اپنی طرف سے ایک کلمہ کی, من حسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اس کلمہ کا نام ہے اس المسیح عیسی ابن مریم, عیسی مریم کا بیٹا, وجیہن فی الدنیا, دنیا میں بھی وہ وجاہت والا ہوگا, والآخرہ اور آخرت میں بھی وجاہت والا ہوگا, ومن المقربین, اور مقربین میں سے ہوگا. اب اس پہ غور طلب بات یہ ہے کہ نام فرشتوں نے حضرت مریم کو بتاتے وقت مسیح کو اس نام کا حصہ قرار دیا ہے, حالانکہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا. اور کرائسٹ جس کو کہتے ہیں یہ لفظ مسیح ہی کا متبادل ہے. کرائسٹ یا مسیح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. مسیح ہیبرو لفظ ہے اور یا عربی لفظ ہے, اور کرائسٹ گریک یا لیٹن ہے, کیوں جی گریک ورشن ہے کرسٹو یا لیٹن ہے. ہمارے ریسرچ گروپ میں سے کوئی نہیں آیا ہوا ورنہ وہ ابھی بتا دیتے, تو ایک چیز کو یاد نہیں. بہرحال کرائسٹ اس لقب مشہور ہوا ہے, غالباً گریک ہے ورنہ لیٹن, دونوں میں سے کوئی ایک ہے اس کا جو اصل, وہ کل میں دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو. تو یہ نام کیوں کا حصہ کیوں بنا, اور ولادت سے پہلے ہی اس کو مسیح قرار دیا تھا فرشتوں نے. عیسیٰ ابن مریم اور ابن مریم بھی اس کے نام کا حصہ تھا. یہاں ضمناً ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام مرکب نہیں ہو سکتا, نبی کا نام ہمیشہ ایک نام ہوگا اور مرکب نہیں ہوا کرتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ بات سن رکھی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی کتاب کسی کتاب میں کوئی شہادت اس بات کی نہیں, مگر قرآن میں اس کے برعکس شہادت موجود ہے. اسم نام کا اسم کہہ کر اس کے تابع جو نام بتایا ہے وہ اتنا بڑا مرکب نام ہے کہ شاید ہی اس کی مثال کسی اور نبی کی صورت میں ملتی ہو. اس کا لقب بھی داخل کر دیا نام میں, اس کی ابنیت بھی نام میں داخل کر دی, اور ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا, تو یہ ساری باتیں اس کے نام کے تابع بیان فرما دیں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت مریم کو جہاں تک حضرت مسیح کے ذات یا ان کی شناخت کا تعلق ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا, ان کو پہلے ہی فرشتوں نے یہ بتا دیا تھا. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے, اور اس کے لیے جو سینٹ جان نے لفظ استعمال کیے وہ ورڈ ہے, word was with God, और word लफ्ज़ से वो ये माने निकालते हैं कि अल्लाह का जो इजहार है उसके माफी ज़मीर में हमेशा से मौजूद वो कलेमा है, और हज़रत मसीह खुदा के साथ हमेशा से मौजूद थे, और उसका इजहार तजस्सुम की सूरत में हज़रत मरियम के पेट से हुआ, वरना वो कलेमा हमेशा से ही खुदा के साथ था। कलाम उर्दू में उसका तर्जुमा वो कलेमा की वजह कलाम कहते हैं, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो ईसाई मुबल्लिगीन मुसलमानों को इस आयत पर पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं देखो कुरान करीम में भी लिखा है वो कलेमा था। हालांकि कुरान करीम कलेमात के मुतल्लिक ये बयान फरमाता है कि कलेमात इतने ज़्यादा हैं खुदा ताला के कि अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं और वो सूख जाएं स्याही हैं और फिर दोबारा वैसे ही समंदर मदद के लिए आ जाएं, तब भी अल्लाह के कलेमात ख़त्म नहीं होंगे। तो अल्लाह का कलेमा होने से मुराद निशान है सिर्फ, और निशानात इतने ज़्यादा हैं कि उनका कोई तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। तो उन निशानात में से एक निशान था, और उसकी तफसील आगे आएगी कि उससे कलेमा क्यों कहा गया, किस किस्म का निशान वो था जो बाकी नबियों से अलग उसे कलेमा कहा जा रहा है। वमिनल मुकर्रबीन में कौन सा फेल है जो इस पर असरअंदाज हो रहा है? क्यों जी बताइए।
जब हजरत ईसा की पैदाइश हुई है तो उस वक्त और भी नेकोकार लोग मौजूद थे।
नहीं, ये मिनल मुकर्रबीन में क्या चीज, कोई फेल गायब है इसमें से जिसका जिक्र चल रहा है, या किसी फेल के ताबे जो पहले बयान हो चुका है मिनल मुकर्रबीन को शुमार किया जाएगा? और हमारा बताएं आप।
जैसा हर
राकीन
आया, राकीन हजरत मरियम के साथ, उसकी तरह
उसके
साथ ये
नहीं, किस फेल के ताबे है मिनल मुकर्रबीन? ये पूर्ण मिनल मुकर्रबीन मुराद है या क्या मुराद है? दो दफा फिर, एक दफा फिर इसी की तकरार होगी अगली आज के आखिर पर भी। वो मिनल सालहीन, और उस सालहीन में से जी इसमें उसमें हदफ समझेंगी आप इसको, उसमें मुकद्दर समझेंगी काना को, और क्या हो सकता है? क्योंकि अब उलमाए कराम की बारी आ गई है।
हुज़ूर आपने खुद फरमा दिया वह हुआ मेरा मुकर्रबीन।
क्या
हुआ? इस्मुहु अल-मसीह ईसा बिन मरियम वजीहन फी दुनिया वल आखिरा वह हुआ मेरा मुकर्रबीन।
वह हुआ कहाँ है?
हुज़ूर ने फरमाया
मेरा मुकर्रबीन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या ये हुआ को इसमें मुज़मिर समझा जाएगा, या ज़मीर या फ़ेल को किसी को इसमें शामिल समझा जाएगा, या पहले किसी फेल के साथ इसका जिक्र चल रहा है? युबशिर के बेकलिमत मिन हो व मिनल मुकर्रबीन, बेकलिमत व मिनल मिन्हों के साथ वो मिनल मुकर्रबीन को लगाया जा सकता है। उसका उसके कलाम में से एक कलेमा है और उसके मुकर्रबीन में से एक मुकर्रब। अगर ये तरकीब की जाए اس کو آپ دیکھیں جو مفسرین نے جہاں ترکیبیں کی ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے زیر بحث لایا ہوگا, وہ زیر بحث لائے ہوں گے. یبشروا بکلمت منہ, یبشروا بکلمت منہ ومن المقربین, بکلمت ومن المقربین, ایک ایسی ذات کی خوشخبری دے رہے ہیں جو اس کے کلمہ میں سے بھی ایک ہے, اس کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے اور مقربین میں سے ایک مقرب ہے. یہ اگر اس کا معنی لیا جائے تو وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے کہ حضرت مسیح بحیثیت کلمہ باقی تمام مقربین سے ممتاز تھے اور الگ تھے, کیونکہ کلمہ کہنے کے باوجود اس کو مقربین ہی میں سے ایک مقرب فرمایا جا رہا ہے. آگے جا کر اسی طرز کلام کو جاری رکھتے ہوئے, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور پھر مِنَ الصَّالِحِينَ کو بیچ میں داخل فرمایا گیا. تو جائز ہے ہر طرح سے سوچنا, یہ بھی ہو سکتا ہے وَهُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں ہوا کو محذوف سمجھا جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکونو یا کانا تھا یا ہوگا, اور وہ ہوا اور اس میں جملہ اسمیہ اگر بنایا جائے تو وہ ہوا من المقربین اور وہ مقربوں میں سے تھا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا, اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا فِي الْمَهْدِ پنگھوڑے میں, وَكَهْلَا اور ادھیر عمر میں, وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ صالحین میں سے ہوگا. اب پنگھوڑے میں کلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی عمر, بعض بچے پنگھوڑے کی عمر میں کھیلتے دوڑتے کھیلتے ہیں اس پین کے اندر, پنگھوڑے کے اندر, اور باتیں بھی کرتے ہیں تو اس کی باتیں ایسی تھیں جو وہ رویا میں دیکھتا تھا اور آگے باتیں کرتا تھا. اور حضرت مریم کو اس لیے تعجب نہیں تھا کہ حضرت مریم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ خاص بچہ ہے جس نے مسیح بننا ہے. تو وہ کہتا تھا مجھے کتاب دی گئی ہے, مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. تو چھوٹے بچوں کی جو رویا ہیں بعض دفعہ بڑی سچی رویا ہوتی ہیں, مگر عام لوگ ان کے معنی سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے سنجیدگی سے نہیں لیتے ان کو. وہ کہتے ہیں ایسی باتیں کرتا ہے کرنے دو, اس لیے مخالفت اس وقت نہیں شروع ہوتی. یہ جو رویا تھی یہ پیشگوئیاں تھیں, نہ کہ یہ کہ اسی وقت کتاب دی جا چکی تھی. یہ تو قطعی بات ہے کہ انجیل آپ کو بہت بعد میں دی گئی ہے, اور پیدائش کے ساتھ انجیل نہیں دی گئی تھی, نہ انہوں نے اس وقت نبوت شروع کی. تو پنگھوڑے کی باتیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بچپن کی باتیں تھیں, اسے سنجیدگی سے کسی قوم میں سے کسی نے نہیں لیا. وکالا, جب دوبارہ بڑی عمر میں آ کر اس نے وہ باتیں شروع کی ہیں, اس وقت اصل نبوت کا دور شروع ہوا ہے. اور کہل میں اختلاف ہے, مختلف عمریں بیان کی جاتی ہیں. ایک کہل کہتے ہیں عمر ڈھل جانا جبکہ 40 سال سے اوپر گزر کر بالوں میں سفیدی آ جائے اور کمزوری کی طرف میلان شروع ہو جائے, اور ایک جوانی کے آگے بڑھ جانے کے بعد ابھی بڑھاپے سے پہلے کو بھی کہل کہا جاتا ہے. حضرت مسیح کے متعلق بیان ہے کہ 33 سال کی عمر میں آپ کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, اس لیے کہلا کی عمر حقیقت میں تو اس کے بعد شروع ہونی چاہیے تھی, یا شروع تھی تو اب آغاز ہی تھا اس کا. تو بہت بعد تک زندہ رہنے کی پیشگوئی بھی اس میں شامل ہے, یعنی اپنا ادھیڑ عمر کا تمام زمانہ لوگوں سے کلام کرتے ہوئے گزارے گا. کہاں گیا یہ؟ قالت رب انا یکون لی ولد, اس نے کہا رب انا یکون لی ولد, اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر, حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. اب یہ تمام باتیں خدا براہ راست تم سے نہیں کر رہا تھا بلکہ ملائکہ کر رہے تھے. وہ کشوف تھے یا رویا تھیں اس کی تفصیل نہیں ہے، مگر بہرحال ملائکہ نے یہ خوشخبریاں پہنچائی تھیں. سوال پھر ملائکہ سے نہیں کرتی بلکہ سوال اپنے رب سے دعا کے ذریعے کر رہی ہیں. رب انا یکون لی ولدن، اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اس نے یعنی اللہ نے فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالی یخلق ما یشاء، جس جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جو اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے پیدا کرے، اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ کسی کو مرض نے چھوا ہے کہ نہیں. اذا قضا امرن، جب وہ ایک امر کا فیصلہ فرما لے، فانما یقول له کن فیکون، تو یہ وہ محض اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے. کانا نہیں فرمایا بلکہ یکونو فرمایا ہے، مطلب ہے جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو اس نے ضرور ہونا ہے، لیکن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آگے پھر اس میں ایک لمبی مدت لگتی ہوگی تکمیل میں، مگر بالآخر ہو کر رہتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا پھر دوبارہ فرشتوں کی جو خوشخبریاں تھیں وہ پھر شروع ہو گئی ہیں، بیچ میں ایک جملہ مترادف آیا ہے، یعنی فرشتے جب کشفاً ظاہر ہوتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے تو حضرت مریم دعا کرتی تھیں خدا کے حضور، اور اس دعا کے دوران فرشتے پھر مضمون کو لے کے آگے بڑھا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایک طرف کلام براہ راست نازل ہوا ہے، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ لوگوں کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل. ایک تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بیچ کا جملہ متردد تھا، پھر فرشتوں کا کلام شروع ہو گیا. دوسرا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ براہ راست یہ خبر دے رہا ہے حضرت مریم کو کہ میں جب چاہتا ہوں تو خود اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں، اور پھر یہ خبر بھی دیتا ہے یعلمہ الکتابہ، وہ انہیں کتاب سکھائے گا، والحکمت اور حکمت بھی، والتورات اور تورات بھی، اور انجیل بھی. ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین، اور کیا باتیں کرے گا آگے اس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، وہ انہیں کتاب بھی سکھائے گا اور اس کی حکمت بھی، والتورات والانجیل، اور تورات بھی اور انجیل بھی. تو تورات اور انجیل کی تو سمجھ آ گئی، یہ کتاب اور حکمت کیا چیز ہیں اس کے علاوہ، اور ان کا پہلے کیوں بیان ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مذہب پر تشریف لائے جس کی کتاب تورات تھی، اور اس کی تشریح میں اور بعض مبشرات کے طور پر آپ پر انجیل نازل ہوئی. تو یہ کیوں فرمایا گیا ہے یعلمہ الکتاب والحکمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت سکھائے، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی.
کتاب
لکھنے
سے جی حکمت اور دانائی، تاکہ وہ اس کیونکہ وہ مسیح تھے اور اس لیے کہ وہ تورات اور انجیل کی تشریح
نہیں، کتاب پہلے کہہ کر اور حکمت کہہ کے پھر انجیل کیوں کہا گیا؟ کتاب تورات اور انجیل کو کیوں دوہرا کر گویا ایک الگ چیز بعد میں دی گئی ہے؟
سمجھ
جی
میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ الکتاب کوئی اور چیز ہے اور الحکمت
جو اس کے ساتھ بیان ہوئی ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں دونوں لفظ؟ اور جب انجیل ہے
اگر قرآن کریم کی طرف اشارہ تو حضرت مسیح تو قرآن پر نہیں آئے تھے، کیا ہوا
جو پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو تعلیم اور حکمت چلی آ رہی تھی وہ تو نہیں؟
وہ کون سی کتاب میں تھی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو
تو تورات میں آ گئی تھی، میری مومن صاحب اور اس کی باری آ گئی ہے، قمر صاحب کی اور مومن صاحب کی، آپ بتائیے مدد کریں اس معاملے میں۔
بات کہتے ہیں کہ کتاب کی ذات تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے،
حکمت سے مراد انجیل ہے اور کتاب سے مراد
تورات، اسی کی مراد ہے تو وضاحت آگے کی ہے،
یعنی کتاب حکمت سے خالی تھی انجیل نے حکمت عطا کی اس کو،
جو سمجھ عام لوگ جو کتاب کا مفہوم سمجھ رہے تھے اور صحیح
ہاں، مگر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے تورات اور انجیل کہہ کے کتاب اور حکمت کیوں نہ کہا؟ اور اگر یہ مانا جائے تو پھر کتاب کا بدل گویا تورات ہوگی اور حکمت کا بدل انجیل ہوگی، یہ مطلب بنے گا نا؟ وہ جو پیشگوئی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا آخرین منہم میں ذکر ہے، اس میں بھی الکتاب اور حکمت کا کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ پڑھیں کیا ہے وہ؟
والذی باعث النبیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین،
وآخرین منہم
لما یلحقوا بہم وہو
العزیز الحکیم۔ یہاں جو عزیز اور حکیم ہے اس کا تعلق پہلی چاروں باتوں سے ہے یا آخری دو باتوں سے ہے؟ اس کی جو کنجی ہے وہ آیت کے آغاز میں ہے، وہاں سے شروع کریں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلے ملک، پھر قدوس، پھر عزیز اور پھر حکیم، اور اسی ترتیب سے چار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات یا آپ کے ساتھ واقعات ہونے والے واقعات کا ذکر ہے۔ الملک جو مالک ہے، جو شریعت اتارنے والا ہے، اس کے نتیجے میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ہی، اور قدوس کی حیثیت سے تزکیہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور پھر جب شریعت نازل ہو گئی، تزکیہ ہو گیا، پھر کتاب کا علم اور کتاب کی حکمت کی باتیں ہیں، اور جہاں آنے والے کی پیشگوئی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہاں چاروں صفات الہی کی تکرار نہیں فرمائی بلکہ عزیز الحکیم کی تکرار فرمائی ہے صرف، یعنی اس کے آخری حصے سے تعلق ہوگا، وہ کتاب سکھائے گا، کتاب اس پہ نازل نہیں ہوگی، وہ آخرین میں آنے والا ایسا ہوگا جو کتاب سکھائے گا اور کتاب کی حکمت سکھائے گا، لیکن اس پر نزول شریعت نہیں ہوگا، اور اس حیثیت سے وہ شریعت کے بغیر آنے والا نبی ہے، کیونکہ حضرت مسیح کی اس لحاظ سے آنے والے مسیح سے ایک مماثلت ہے، اس لیے آپ کی شخصیت کا تعارف ہی یہ فرمایا گیا ہے، وہ کتاب اور حکمت لے کے آیا تھا، نئی شریعت لے کر نہیں آیا تھا، اور تورات جو اس پر اس کو دی گئی ہے وہ پہلے سے دی گئی کتاب تھی، اور انجیل کا تعلق ہی آپ کی بات درست ہے حکمتوں سے ہی ہے، انجیل میں وہ آگے جا کے اس کی تشریح آ جائے گی، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان باتوں میں اگر الہامی روشنی پڑے تو وہ انجیل کا مضمون ہے، وہ نزول شریعت کا مضمون نہیں ہے، سمجھ سمجھ گئے ہیں؟ یہ بہت لطیف اس میں آئندہ آنے والے مسیح کے طرف بھی اشارہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے والے ایک واقعہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، اس لیے اس کی عظمت کے پہلو اس لحاظ سے پہلے کتاب اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے، پھر تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ وہ واقعہ بعد میں ظہور میں ہونا تھا اسی طرح جس طرح کہ میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بتایا ہے، مگر چونکہ عظمت اس واقعہ کی بہت ہے اور مسیح نے اس حیثیت سے ایک دفعہ پھر آنا تھا، اس لیے حکمت اور نہ کتاب اور حکمت کا ذکر پہلے فرما دیا، پھر اس کی اصلی شخصیت کو واضح فرما دیا کہ کتاب اور حکمت تو ہوگی مگر وہ اس رسول کو نہیں ہوگی، یہ تو بنی اسرائیل کا رسول ہے، وہ یعنی آئندہ کی طرف جو اشارہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کی طرف اشارہ ہے، اور یہ لطیف مضمون سورہ جمعہ کی آیات کو غور سے پڑھنے سے خوب کھل جاتا ہے، اس کی ترتیب بڑی واضح ہو جاتی ہے انسان پر، خلاصتاً یہ کہ مسیح کا تعارف یہ کروایا جا رہا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں ہے، وہ ایک کتاب پر آنے والا نبی ہے جس کا نزول پہلے ہو چکا ہے اور اس کی حکمتیں اس کو عطا کی گئی ہیں اور کتاب کا علم سکھایا جا رہا ہے، اس کے بعد فرمایا اس کو تورات دی گئی، اب تورات جو ہے یہ تمام کتاب پر حاوی نہیں ہے، اس لیے یہ جو اشارہ کیا گیا تھا کسی طرح سے کہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھی اس میں داخل ہوں گی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام وہ اس سے پہلے الہی تعلیمات جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک دی گئی تھیں، ان کا علم بھی مسیح کو دیا گیا اور ان کی حکمت بھی سمجھائی گئی، اور شریعت کا جہاں تک تعلق ہے تورات دی گئی اور شریعت کی تفصیل سمجھاتے ہوئے اور شریعت کے متعلق اختلاف کرنے والوں کے اختلافات کے حل کے طور پر انجیل عطا کی گئی، یہ تفصیلی معنی بنتا ہے، اب اس کی روشنی میں آگے دیکھتے ہیں کیا آنے والی آیات اس مضمون کی تائید کر رہی ہیں کہ نہیں، ورسولن الی بنی اسرائیل سے یہ پتہ چل گیا کہ اسے کوئی الگ کتاب نہیں دی گئی، وہ بنی اسرائیل ہی کا رسول تھا اور اس دائرے سے بڑھ کر اس کو دوسروں کو مخاطب کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، اب وہ بول رہے ہیں خود، وہ کیا کہے گا، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیت من ربکم، خدا تو اپنے رب کی طرف سے ایک نشان بن کر یا ایک نشان لے کر، یہاں جو کلمہ تھا اس کی مزید تشریح فرمائی جا رہی ہے کہ میں خدا کا مکمل وجود نہیں ہوں خدا کی طرح کا اور اس کے تمام نشانات کا مظہر نہیں ہوں بلکہ اس کے نشانات میں سے ایک نشان کا مظہر ہوں اور نشان کے طور پر ظاہر ہوا ہوں، انی اخلوق لکم من التین، اور جو میرے ساتھ خاص نشان وابستہ ہیں ان کی تفصیل یہ ہے، اخلوق لکم من التین کا حیات تیرے، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی حیات کی طرح بناتا ہوں، اب یہ جو لفظ ہے یہ غور طلب ہے، اخلوق لکم من التین تیرن نہیں فرمایا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرندے بناتے تھے قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہیں، اخلوق لکم من التین کا حیات تیرے، اس طریق سے کچھ بناتا ہوں جیسے پرندہ بنایا جاتا ہے، اور پرندہ جو بنتا ہے یہ ایک لمبے تدریجی تربیتی دور سے گزر کر بنتا ہے، انڈے میں وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے پھر باہر نکلتا ہے تو اڑنے کے قابل نہیں ہوتا، اور خوراک میں اور بقا میں اپنے ماں باپ کا محتاج رہتا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کھلایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے جسم میں جان پڑتی ہے، وہ پر پرزے اپنے نکالتا ہے اور پھر اڑنے کے لائق ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی تربیت اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح پرندے کی تربیت ہوا کرتی ہے، کہ تم جب مجھ پر ایمان لاؤ گے تو مان اس قابل نہیں ہوگے کہ بلند پروازیاں کر سکو، مجھے تمہاری ٹھوس اور محنت کے ساتھ تربیت کرنی ہوگی، تم اپنی بقا کے لیے مجھ سے روزانہ کچھ خوراک لو گے، کچھ کھاؤ گے تو جیو گے، اور جب تمہیں طاقت آئے گی پھر اللہ کے حکم سے تمہیں اڑنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے گی، یعنی آسمانی دنیا کی سیر کی توفیق ملے گی۔ فانفق فیہ فیکون تیرم باذن اللہ، جب اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہیں روحانی دنیا کی سیر کی توفیق ملے تو انفق فیہ، میں اس بچے میں پھونک ماروں گا جو پرندے کی طرح میرے نیچے میرے زیر تربیت پل رہا ہوگا۔ انفق سے مراد ہے اللہ کا کلام پڑھنا، اور قرآن کریم نے حضرت آدم کے حوالے میں بھی نفخ روح کا ذکر فرمایا ہے، فیضا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب تک میں اس آدم کو الہام نہیں کروں گا اس کی اطاعت نہیں کرنی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا اسے الہام عطا کروں گا، فقعوا لہ ساجدین، تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاؤ۔ تو یہ ہے مراد، جو یہاں وہی مضمون بیان فرمایا جا رہا ہے، جب میں اللہ میں انفق فیہ ویکون تیرم باذن اللہ، جب میں اس پر کلام الہی پڑھوں گا انفق فیہ، تو وہ اللہ کے حکم سے ایک پرندہ بن جائے گا، یعنی اس میں خود اڑنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی۔ وہ ابرئ الاکمہ، اور میں پیدائشی اندھے کو بینائی بخشوں گا، ابریا کا مطلب ہے تندرست کر دوں گا، اسے بیماریوں سے پاک کروں گا۔ تو وہ لوگ جو اندھے پیدا ہوئے وہ دیکھنے لگ جائیں گے، والابرسا، اور پیدائشی مبروس کو جس کو جلدی بیماریاں ہوں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ایسے اندھوں اور جلدی بیماریوں والوں کو ٹھیک کروں گا۔ وہ اوہیل موتا باذن اللہ ہے، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا۔ وہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور میں تمہیں بتاؤں گا یا خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو۔ یہ ذخیرے سے اس باب میں آ کر زال جو ہے وہ دال میں تبدیل ہو گئی ہے، بس تدخرون کا مطلب ہے تم جو ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک لآیت لکم، ان ساری باتوں میں تمہارے لیے ایک نشان ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لاتے ہو۔ تو آغاز بھی ایک نشان سے ہوا، اور یہ سب نشانات بیان کر کے اس میں ایک نشان ہے، مراد یہ ہے کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک نشان ہے جو سب نبیوں میں دراصل ظاہر ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت مسیح کی کوئی امتیازی شان نہیں ہے۔ اس بات کا حل کہ کیسے پرندے تھے، اوہیکم کے حصے نے بیان فرما دی، اوہیل موتا نے بیان کر دیا کہ میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کروں گا۔ اب قرآن کریم میں کہیں کسی اور نبی کے لیے مردہ زندہ کرنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بتائیں کہاں؟
حضرت ابراہیم
کیا مردہ زندہ کرتا تھا؟
نہیں، وہ روحانی طور
پر، نہیں روحانی طور پر اتنا ذکر ہے کہ زندہ کرتا تھا،
ہاں
ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو. اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے, لما یحییکم اس غرض سے کہ تمہیں وہ زندہ کرے. تو اب بتائیں یہ موہی اور ہے اور وہ عیسیٰ والا موہی اور ہے, اور کیا احیاء دونوں کا ایک جیسا ہے یا فرق ہے؟ روحانی لحاظ سے ایک فرق اس میں بیان فرمایا ہوا قرآن کریم میں. وہاں عیسیٰ بار بار جو اذن اللہ کا لفظ بولتے تھے, یہاں اس لفظ کو بیچ میں سے اڑا دیا گیا. مراد یہ تھا کہ اللہ اور رسول کو اکٹھا پیش کیا گیا ہے, وہاں اذن کی الگ ضرورت نہیں رہتی, اور رسول کو خدا کے ساتھ ایسا بریکٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کی آواز ہی میں زندگی ہے اگر تم جواب دو گے. تو وہ روحانی زندے مردے زندہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ کہ جسمانی. بس عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان آیات کا جسمانی ترجمہ کرنا قرآن کریم کے بیان کے مخالف ہے. ایک لفظ میں بعض دفعہ چابی ہوتی ہے سب مضمون کی, اور یہاں یوہی کے لفظ کو رکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمن کے تعلق میں اسی لفظ کی طرف ذہن پھیر دیا گیا ہے, اور فرمایا گیا ہے کہ جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی جگہ یوہی کا ترجمہ کرتے ہو, انہی معنوں میں اس کا ترجمہ کرنا اس سے زیادہ مسیح کو کوئی توفیق نہیں, بلکہ نسبتاً کم توفیق ہے, کیونکہ وہ ہر دفعہ اس کو اذن اللہ کہنا پڑتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن اللہ سے باہر کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوئے. اس لیے آپ کا کہنا خدا کا کہنا, گفتہ اللہ بواد, اس کا کہنا گویا کہ اللہ کا کہنا ہو گیا. تو یہ ہے جو وہی مضمون ہے جو پاکستان کی حضرت مسیح کی تمثیل میں ملتا ہے, کہ مسیح کا آنا تو گویا بیٹے کا آنا ہے, ایک فرق ہے, اور بعد میں ایک ایسا آنے والا آئے گا جس کا آنا گویا کہ خود خدا کا آنا ہوگا اور مالک کا آنا ہوگا. تو وہ علماء جو ان آیات کا عذر رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ مسیح ظاہری زندہ کر طور پر مردے زندہ کرتا تھا, ظاہری طور پر اندھوں کو شفا بخشتا تھا, وہ بالکل اس آیت کے منطوق سے بے خبر ہیں. ان کو نہ قرآن کے طرز بیان کا علم ہے, نہ خدا تعالیٰ کی سابقہ سنتوں کا علم ہے. انبیاء روحانی زندگی بخشتے ہیں, روحانی بیماروں کو شفا بخشتے ہیں. جسمانی طور پر اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ قریب کے مومنوں کے لیے ہے, وہ مخالفین پر حجت کے طور پر نہیں آیا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے معجزات ہوئے ہیں جیسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے شوق میں, مگر وہ محدود دائرے میں رونما ہوتے ہیں, ایمان والوں کے دائرے میں. غیروں کو ایمان بخشنے کی خاطر اس قسم کے تماشے اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتا. آگے کیا ہے؟ یقون و تیرم بزن اللہ و عبر الرقمہ والا فرصت ہو چکے سارا. تو اپنے گھروں میں کیا تم کھاتے ہو اور کیا جمع کرتے ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں, اور دیگر زمانے میں بیان ہوئے ہیں کہ تم آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے, تم جو کھاتے اور کماتے ہو اس کا یہ انجام ہوگا. تو مراد یہ تھی کہ نبی ان کو یہ بھی خبر دیتا ہے کہ کون سی تمہاری کمائی حلال کی ہے, کون سی حرام کی ہے. جو تم ناجائز انبار لگا رہے ہو دولتوں کے, وہ قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم کا موجب بنیں گے, اور جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا نیک انجام کیا ہے. یہ باتیں تھیں, یہ مضامین تھے جو حکمت کے طور پر نبی کو سکھائے گئے, ہر نبی کو سکھائے گئے, اور رسول مسیح کو بھی سکھایا گیا اور وہ آگے بیان کیا کرتے تھے کہ وہ رکھو اپنے پاس جو قیامت کے دن کام آنا ہے, ورنہ دنیا کا اندوختہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اس کا لوگ یہ ترجمہ بنا دیا ہے کہ وہ آتا تھا کوئی تو کہتے اچھا تمہارے دال روٹی پکی تھی آج یا دہی چاول سے روٹی کھانا کھایا تم نے, تو وہ حیران ہو کے کہتے تھے واہ واہ کس کا پتہ لگ گیا, ہمارے گھر ہم کھانا کھا کے آئے ہیں پتہ لگ گیا. وہ تو ویسے بھی بعض دفعہ اگر منہ ہاتھ دھو کے نہ آدمی آئے کلی نہ کر کے آئے تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو نبی کے ساتھ یہ ترجمہ کرنا نبی کی شان کے خلاف ہے. یہ لوگ سوچتے نہیں کہ حضرت مسیح کی عزت افزائی نہیں کرتے بلکہ گستاخی کرتے ہیں, اور وہی معنی ہے جو میں نے بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہے. ہاں ابرسہ سے مراد اصل میں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان خود دیکھنے سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے, اور بعض ایسی ہیں کہ لوگوں کے لیے کراہت کا موجب ہوتی ہیں, یعنی دیکھنے والے اس سے متنفر ہوتے ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ جو تاریخی لحاظ سے متنفر کرنے والی بیماری ہے وہ اب برس ہے. انگلستان میں بھی برس کو کوڑی, برس مبروز کو کوڑی سمجھا جاتا تھا, اور کوڑ ہی کی قسم ہے ایک. اور یہاں تک مظالم ہوتے تھے مبروز لوگوں پر کہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی مبروز پر نظر ڈال دے تو وہ خود بھی منحوس ہو جائے گا اور اس پر اس کی بلا پڑے گی. اس لیے کسی مبروز کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا چہرہ کسی کو دکھائے, چنانچہ ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھیں, اور جب وہ سڑکوں پر چلتے تھے تو وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی. آنے والے مسافر یا کہیں پتھروں میں اپنا منہ دے کر بیٹھ جاتے تھے یا ایک طرف ہاتھ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ یہ لعنتی شخص گزر جائے تو پھر ہم آنکھیں کھولیں. تو مبروس کا یہ معنی ہے کہ تمہارے گند باز تمہاری فطرت میں رچ کر تمہاری جلدوں پر ظاہر ہو گئے اور تمہارا وجود منحوس ہو چکا تھا, یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو تمہاری تمہارے حالات دیکھ کر کراہت آتی تھی. تو وہ اندرونی گناہ جو باہر نکل کر جلد پر ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کے لیے قریب منظر پیش کریں وہ مبروس کے طور پر بیان کیے گئے ہیں, برس کے طور پر بیان کیے گئے ہیں. اور خود دیکھنے کی صلاحیت سے جاری ہو گئے تھے, یعنی اپنی آنکھیں ایسی تھیں کہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھیں, اور جب آنکھیں دیکھنا بند کر دیں تو پھر یہ گند بھی بہت پلتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا دکھائی دے رہا ہوں. آگے آتا ہے وہ مصدق لما بین یدی من التورات, اور میں تورات کا مصدق بن کے آیا ہوں, اس تورات کا جو میرے سامنے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کی تائید فرمائی ہے اس کتاب کا میں مصدق ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور اس غرض سے آیا ہوں کہ تاکہ تم پر جو بعض باتیں حرام کر دی گئی تھیں وہ تم پر حلال کر دوں. اب یہ جو مضمون ہے وہ پہلے مضامین کی نفی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں, اور ایک پرانی شریعت پر آنے والا ایک رسول ہوں جو تمہارے اختلافات کو حل کرنے والا ہے. اس لیے اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ بہت ہی ضروری ہے کہ صحیح ترجمہ ذہن نشین ہو. حضرت مسیح خود ہی ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ کتاب کی تکمیل کی خاطر اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں, اور زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں مگر ایک شوشہ بھی تورات کا نہیں ٹلے گا جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے, یعنی اپنی باتوں کی سچائی ثابت نہ کر دے. تو میں اس غرض سے آیا ہوں کہ تورات کی وہ پیشگوئیاں جو ابھی تک حقیقت کی دنیا روپ میں ظاہر نہیں ہوئی تھیں, جن کی تعبیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی, وہ میرے ذریعے اور میرے ذریعے سے جو تورات کوئی غلبے کے سامان ہونے والے ہیں، اس ذریعے سے وہ باتیں پوری ہو جائیں. تو مسیحیت کی جو پیشگوئیاں اور مسیحیت سے وابستہ جو خوشخبریاں تھیں وہ پورا کرنے کی غرض سے آئے ہوں، یہ معنی ہے. لیکن بدلنے کے لیے یا تنسیخ کرنے کے لیے نہیں آیا. پھر اوہلا لما، یہ جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں، اس پر میں بتاتا ہوں کہ بعض آیات اس کی طرف نشان اس کی نشاندہی فرما رہی ہیں، اس کی روشنی میں یہ مسئلہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں رہتا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم سر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو نہیں جانتا ان لوگوں کو، یا تو نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، بما انزل الیک اس چیز پر جو تیری طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک اور وہ اس چیز پر بھی جو تجھ سے پہلے اتاری گئی. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت، جب مسئلے مسائل کی بات ہو تو پاک لوگوں کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، خدا تعالیٰ سے علم یافتہ لوگوں کی طرف جانے کی بجائے، طاغوت یعنی ان ایسے رہنماؤں کی طرف جاتے ہیں جن کی فطرت میں دین کے خلاف بغاوت اور شیطانی پائی جاتی ہے. وقد امروا ان یکفروا بے، حالانکہ انہیں واضح طور پر حکم دیا گیا تھا کہ تعلیم کتاب کے سلسلے میں شیطان مزاج لوگوں کے پاس نہ جایا کرو، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے نور یافتہ لوگ ہیں ان کی طرف جایا کرو. ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے انہیں کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا کر دے. پھر دوسری جگہ فرمایا ولما جا عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ. حضرت عیسیٰ نے جب ان کے پاس آئے تو فرمایا قد جئتکم بالحکمت، میں نئی کتاب نہیں لایا، میں کتاب کی حکمت لے کر آیا ہوں. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور اس غرض سے آیا ہوں تاکہ تم پر خوب کھول دوں بعض وہ باتیں جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو. فتق اللہ واتیون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو حرما کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی بعض حلال کو حرام بنا لیا تھا، اور ان کے علماء کی وجہ سے وہ باتیں جو جائز تھیں وہ حرام قرار دے دی گئیں. قرآن کریم نے صرف حلال کو حرام بنانے کو گناہ نہیں فرمایا، بلکہ حلال کو حرام کرنا بھی گناہ فرمایا ہے، کو بھی گناہ فرمایا ہے، اور واضح طور پر اس بات کے خلاف انذار کیا ہے. تو یہ مراد نہیں تھی کہ نیا کوئی حلال کرنے والا حکم نازل ہوا تھا جو پہلی حرمتوں کو حلتوں میں تبدیل کر رہا تھا. مراد یہ ہے کہ لوگ عموماً مولوی لوگ بعض چیزوں کو جو خدا کے نزدیک حلال ہیں حرام قرار دے دیا کرتے ہیں، اور جب خدا کے انبیاء آتے ہیں تو ان غلط حرمتوں کو مٹا کر ان کی حلتوں کو قائم کرتے ہیں ان چیزوں کی جو پہلے سے حلال تھیں. تو ان معنوں میں مسیح کا ایک حکم کام یہ تھا کہ وہ لیوبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فتق، کہ تمہارے درم جئتکم بحکمت ہے ولیوبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، تاکہ اختلافات کے معاملے میں میں حکم بنوں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے لیے یہی لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ حکم عدل بنے گا، ان باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان میں وہ حق سے فیصلے کرے گا. تو یہاں حلال حرام کی جو بحث ہے اس میں کوئی نیا حلال حرام نہیں ہے، بلکہ خدا کے حلال حرام کو اپنی اصلی شکل میں دکھانے کے لیے حضرت مسیح تشریف لائے تھے. چنانچہ حضرت مسیح کی انجیل میں کوئی ایک بھی نیا حکم نہیں ملتا، کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے شریعت نے حرام قرار دی ہو اور حضرت مسیح نے حلال قرار دی ہو۔ اس لیے جب ان سے گفتگو ہوتی ہے سور کی حرمت کے متعلق، تو جب بھی میں نے پوچھا دکھاؤ حضرت مسیح نے کہاں سور کو حلال قرار دیا، کوئی آیت نہیں ہے۔ تو وہی حرام ہے جو پہلے تھا، وہی حلال ہے جو پہلے تھا۔